بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة. لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله، اسپیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، المسمیات الشرعیۃ لأہل سنۃ والجماعۃ. شرعی نام اہل سنت و جماعت کے کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، یعنی آج کی نشست میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ سب مل کے، کہ اہل سنت اور جماعت یہ نام ہے ایک جماعت کا، ایک گروہ کا، کہ یہی ایک نام ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور نام بھی ہے؟ شرعاً اس جماعت کے کوئی اور نام ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے، ان کی دلائل کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی بھی نام لے لے اور پھر اس کو لازم کر دے پوری امت پہ، ایسے نہیں ہوتا. تو آج کی نشست میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مسمیات شرعیہ، شیخ صاحب فرمائے مسمیات شرعیہ ہیں، یہ شخصیہ نہیں ہے، اپنے طرف سے نہیں ہے کسی کی. جب شرعی کہا تو دلیل کی بھی روشنی میں ہوگا انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اہل الشیء، کسی چیز کا اہل کا کیا معنی ہے؟ جب ہم نے کہا اہل السنہ والجماعت، تو لفظ پہلے اہل ہے، تو جانے اہل ہوتا ہے کیا ہے، پھر جانے کا سنہ جماعت کیا ہے. تو اہل الشیء جیسا فرماتے ہیں، ہم اخص الناس بھی ہی، یعنی کسی شخص کے لیے سب سے زیادہ خاصیت رکھنے والی چیز کو اہل الشیء کہا جاتا ہے. اہل الشیء، سب سے زیادہ خاصیت رکھنے والی چیز کو اہل الشیء کہا جاتا ہے. یقال فی اللغہ، لغت میں یا لفظ اعتبار سے کہا جاتا ہے، اہل الرجل، کسی شخص کے اہل یا اہل خانہ، اخص الناس بھی ہی، سب سے زیادہ خاصیت رکھنے والے لوگ اس شخص کے نزدیک، اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل الرجل. میرے اہل کون ہے؟ میرے وہ رشتہ دار یا میرے اہل خانہ وہ ہیں جو میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، جو میرے لیے مخصوص ہیں. وہ اہل البیت، اور اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ سکانہ، گھر والے. اگر گھر والے اہل بیت ہیں، پھر اہل بیت ہوتا کون ہے؟ یعنی اس گھر کی خصوصیت جن لوگوں کے لیے ہے، یہ گھر خاص جن لوگوں کے لیے، اسے کہتے ہیں اہل البیت. اور عجب بات یہ ہے کہ روافض کے نزدیک اہل بیت میں سے امہات المؤمنین نہیں ہیں، یعنی لغت کے اعتبار سے بھی انہیں ٹھوکر کھائی ہے اور شریعت کے اعتبار سے بھی ٹھوکر کھائی ہے. ٹھوکریں ٹھوکے کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے راہ راست کو چھوڑا ہے اور اپنی خواہشات نفس پر قائم ایک دین کو، رافضیت پورا کے پورا دین خواہشات نفس پر قائم ہے. یاد رکھیں، واللہ نہ تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ حدیث کی تائید کرتا ہے، نہ صحابہ اور سلف کے اقوال تائید کرتے ہیں، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین والحسن، ان کے جو امام ہیں، سارے کے سارے ان سے بری ہیں. یہ ایک من گھڑت، ایک نیا دین وجود میں آیا ہے، اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر قائم ہے. الغرض، لغت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں اہل الشیء، اہل البیت وہ ہے جو گھر والے ہیں. اگر بیوی گھر والی نہیں ہے تو پھر کون گھر والا ہوتا ہے؟ بیوی کے علاوہ باقی کون رہتا ہے؟ یعنی بچے بھی مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ بیٹی ہے رضی اللہ عنہا، وہ اہل بیت میں سے ہے. اچھا، ان کی والدہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، سبحان اللہ. وہ اہل الاسلام، اہل اسلام کون ہے؟ من یدین بھی، اہل اسلام وہ ہے جو دین اسلام، جن کے لیے دین اسلام خاص ہے اور وہ دین اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں. وہ اہل المذہب، من یدین بھی، کسی مذہب والے وہ ہیں جو اس مذہب کو اپنی زندگی میں خاص سمجھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ مذہب ان کے لیے خصوصیت. جی، دین سے مراد یہ ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں تمہارا مذہب کیا، آپ کہتے ہیں اسلام ہے، تمہارا دین کیا، دین اسلام ہے. تو مذہب اس راستے کو کہیں جس پر آپ اپنا دین قائم کرتے ہیں. اسے یہ نہیں صرف مذاہب اربع جو مشہور ہیں، حنفی، مالک، شافعی اور حنبلی، یہ نہیں. اور بعض لوگ یہ ہے کہ کسی مذہب کو یا کسی راز سے اس منہج کو اپناتے ہیں، اس کو اپنا دین سمجھ بیٹھتے ہیں، تو کوئی بھی مذہب ہو، دین اسلام ہو کہ دین سمجھے، اسے مذہب سمجھے، کچھ بھی سمجھے، جسے جو آپ کے لیے خاص ہے وہ آپ کے لیے مذہب بن جاتے ہیں. اہل مذہب یا اہل الاسلام یا اہل البیت، وہ یہ مثال دے رہے ہیں. فمعنی اہل السنہ، آئیے دیکھتے ہیں سنت کیا معنی ہے. اہل کا معنی جان چکے ہیں نا، تو اہل سنت کیا ہے؟ جن کے لیے سنت خاص ہے، یعنی سنت کے خاص اہتمام کرنے والے لوگ اہل السنہ ہیں. جیسا فرماتے ہیں اہل السنہ اخص الناس بھی ہے، جو سب سے زیادہ خصوصیت سنت کے اعتبار سے کرتے ہیں، جن کی زندگی میں سنت بہت زیادہ قیمتی چیز ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں، اسی کے لیے الولا وبرا قائم کرتے ہیں، اسی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اہل السنہ. وہ اکثر ہم تمسکم بھی ہے، سب سے پہلے اخص الناس بھی ہے، خصوصیت ہے، جان لیا. لیکن نام کی خصوصیت ہے، کام کی خصوصیت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل سنت جماعت میں سے ہمارا گہرا تعلق ہے، لیکن بدعت کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، اہل بدعت سے دوستی بھی ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. یا تم کیسے اہل سنت میں سے ہو؟ جیسے ایسا فرماتے ہیں اخص الناس بھی ہے، اور اس خصوصیت کا ثبوت بھی ہوتا ہے. کیا ثبوت ہے؟ وہ اکثر ہم تمسکم بھی ہے، یہ لازمی ہے، سب سے زیادہ اسے تھامنے والے، اسے کہتے اہل سنت. وہ اتباع اللہ، سب سے زیادہ اتباع کرنے والے. ترتیب دیکھیے، خصوصیت اہتمام ہے زندگی میں، پھر مضبوط تھامنا بھی ہے، اور پھر تھامنے کے ساتھ عمل اتباع بھی ہے. یعنی کہ صرف ہاتھ سے تھاما ہوا ہے، زبان سے کہتے ہیں، ہاتھ سے تھام کے پکڑ کے بیٹھے عمل نہیں کرتے. نہیں، اتباع لازمی ہے. کیسے اتباع؟ کہاں پہ ظاہر ہوگی اتباع؟ کیا ثبوت ہوگا؟ قولا وعملا واعتقادا. زبان پہ سنت ہوگی، عمل میں سنت ہوگی، اور عقیدتاً بھی سنت پر قائم ہوگی. وهذا اللفظ شيخ صاحب فرماتے ہیں، یہ لفظ جو ہے اصبح مصطلحا يطلق ويراد به احد معنيين. یہ لفظ جو ہے اب ایک ایسا مصطلح بن چکا ہے، ایسی ٹرمنالوجی بن چکی ہے جو جس کے اطلاق ہوتا ہے اور دو میں سے ایک معنی مراد ہوتا ہے. اہل السنہ اب ایسا لفظ ہو چکا ہے آج کل کے زمانے میں، جب اس کا اطلاق کیا جاتا ہے دونوں میں سے ایک معنی لازم ہوتا ہے. یعنی اس کا اب دو معنی ہیں. اہل السنہ کتنے معنی ہیں؟ دو ہیں. المعنی الاول، پہلا معنی، معنی عام، عام معنی. عام معنی سے کیا مراد ہے؟ ويدخل فيه جميع ما ينتسب للاسلام عدا الرافضه. عام معنی ہے، اس میں سارے کے سارے مسلمان داخل ہیں، شامل ہیں، سوائے رافضیوں کے. جب ہم کہتے ہیں میں سنی ہوں، یعنی رافضی نہیں ہوں، شیعہ نہیں ہوں میں. فلان سنی یعنی شیعہ نہیں ہے، اہل سنت میں سے یعنی اہل الشیعہ، اہل الرفض میں سے نہیں ہے. تو عام معنی جو ہے وہ ضد الشیعہ ہے، جو شیعت کی ضد ہے اسے کہتے ہیں اہل السنہ. ایک تو یہ معنی ہے، اور یہ عام ہے، اس میں جو شیعہ نہیں سارے شامل ہیں. جب سارے کہا تو اہل بدعت بھی شامل ہے، سمجھے ذرا. جب سارے کہا روافض کے علاوہ اہل اسلام میں سے، کلمہ گو، ہر کلمہ گو مسلمان، ہر کلمہ گو مسلمان سوائے رافضیوں کے، کیا کہتے ہیں اسے؟ اہل السنہ. یہ عام مفہوم ہے، ٹھیک ہے. والمعنى الثاني، دوسر معنى، معنى اخص، جو خاص معنى ہے. واضيق من المعنى العام، اور عام معنى سے زیادہ تنگ ہے، وہ وسیع ہے نا، بڑی چھتری، اس کے بہت سارے لوگ ہیں. خاص معنى بالکل تنگ ہے، یعنی اس میں ایک ہی گروہ باقی نہیں ہے. ويراد به، اور اس سے مراد اهل السنه المحضه، جو محض اهل سنت ہیں، الخالصه من البدع، جو بدعت سے خالص ہے، جو بدعت سے پاک ہے، ہر بدعت سے پاک ہے. البدع، البدع الف لام جنس کی، یعنی سارے کے سارے بدعات سے پاک ہے اور خالص ہے. ويخرج به سائر اهل الاهواء، اور اس سے جب ہم کہتے ہیں کہ اس معنی سے جو اہل سنت ہے خاص معنی سے، اب اس اہل سنت سے سارے کے سارے اہل بدعت خارج ہو جاتے ہیں، جو اہل اہواء ہے سارے خارج ہو جاتے ہیں. کل خوارج، جیسے کہ خوارج، والجہمیہ، والمرجئہ، والشیعہ، وغیرہ من اہل بدعت، یعنی اہل بدعت کی ضد میں جو باقی مسلمان بچتے ہیں انہیں کہتے ہیں اہل السنت، اور یہ خاص معنی ہے اہل سنت کا. کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ واضح ہے. اہل السنہ، اہل السنہ کا معنی کیا، اہل کا کیا معنی ہے؟ سنت کا کیا معنی ہے؟ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ لفظ اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے بھی شیخ صاحب نے بیان کر دیا کہ دو معنی ہیں. ایک معنی ہے جو شیعوں کے ضد ہیں وہ اہل سنت ہیں، جمع اہل بدعت بھی شامل، خوارج، معتزلہ، صوفی، دیوبندی، بریلوی، سب اس میں شامل ہیں. اور جو خاص معنی ہے یہ معنی ہے صرف اہل سنت جماعت کا، یعنی اس سے مراد صرف اور صرف خالصتا یہ جماعت، اس کے علاوہ سارے سارے بدعتی ان سے خارج ہو گئے. ضد الشیعہ بھی اہل سنت ہیں اور ضد اہل بدع بھی اہل سنت ہیں، اور یہ معنی جو خاص ہے یہی مراد ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے اہل السنہ. نوٹ کر لیں، یہی معنی مراد ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں میں اہل سنت میں سے میں سنی ہوں تو پہلا معنی نہیں ہے، دوسرا معنی مراد ہے جو خاص ہے. ہاں ہاں، جو ان کی ضد میں ہے. ہاں سب ہیں، سب شامل ہیں، خوارج، معتزلہ، بریلوی، دیوبندی، سب سنی کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو، یعنی رافضی نہیں ہے. يقول شيخ الاسلام، اب شيخ الاسلام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بعض ایسے لوگ بھی آئے ہیں، سبحان اللہ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، جب کہا جاتا شیخ الاسلام تو ایک ہی ہے پھر، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. شیخ صاحب بیان کیا کون ہے؟ نہیں بیان کیا نا، تو جب مطلقاً کہا جاتا ہے تو ابن تیمیہ ہی ہوتا ہے، اور اگر قید لگانے تو پھر کہا جائے شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یا اس کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے. اور یہ شرف اور اعزاز بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ. يقول شيخ الاسلام، يعني ابن تيمية رحمة الله عليه، فلفظ اهل السنة يراد به، اهل السنة سے مراد کیا ہے؟ من اثبت خلافة الثلاثة، وہ لوگ جو تین خلفاء راشدین کی خلافت کو ثابت کرتے ہیں. فيدخل في ذلك جميع الطوائف الا الرافضة، سارے سارے اس میں طوائف شامل ہیں، سارے کے سارے گروہ، طوائف يعني گروہ، سارے شامل ہیں سوائے رافضیوں کے. وقد يراد به، اور اس سے دوسرا معنی مراد ہو سکتا ہے، اہل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه الا من يثبت الصفات لله تعالى. اور اس سے مراد اہل حدیث بھی ہے، تو دوسرا معنی جو اہل سنت ہے کون ہے؟ وہ اہل حدیث بھی ہے. تو پہلے اہل حدیث نہیں ہے، پہلے اہل سنت ہے بس، جو رافض کو ضد میں ہے اہل سنت تو ہے معنی عام میں سے، لیکن معنی خاص میں سے اہل حدیث نہیں ہے، اہل اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آگے تفصیل آئے گی. وقد يراد به، دوسرا مراد اسے یہ بھی ہے، اہل الحدیث والسنة المحضة فلا يدخل فيه الا من يثبت، ان میں صرف وہی لوگ داخل ہیں، اب اس معنی خاص میں، صرف وہ لوگ داخل ہیں جو من يثبت الصفات لله تعالى، جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو ثابت کرتا ہے. ويقول، اور کہتا ہے، ان القرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے. وان الله يرى في الاخره، اللہ تعالی کا دیدار ہوگا قیامت کے دن، یعنی مومن دیدار کرے اللہ تعالی کا قیامت کے دن. ويثبت القدر، اور قدر کا اقرار بھی کرتا ہے، ثابت بھی کرتا ہے، یعنی تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہے. وغیر ذلك، اور اس کے علاوہ، من الامور المعروفه عند اهل السنه، عند اهل الحديث والسنه، اور اس کے علاوہ ہر وہ مسئلے یا امور جن کا تعلق عقیدے کے اصول سے ہے جو معروف ہیں، اس کو ذرا انڈر لائن کریں، معروف انڈر لائن کریں ذرا، جو معروف ہیں اہل الحدیث اور سنت کے نزدیک. معروف کیوں کہا؟ اس لیے کہ اصول الاعتقاد جو نہیں جانتا وہ اہل حدیث میں سے، سنت میں سے نہیں ہے، معروف ہے. جیسے کہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ شراب حرام ہے، اہل سنت جماعت کا ہر فرد جانتا ہے کہ اصول اعتقاد کیا ہے، سبحان اللہ، اتنی معروف اور مشہور ہے ان کے عوام بھی. عجب بات دیکھیں آپ، اور عوام سے میرے مراد، میرے بھائی یاد رکھیں، سنی اہل سنت والجماعت، سنی بریلوی سنی نہیں، جیسے وہ اپنے آپ کو سنی کہتے تو پھر لوگ ادھر ہی جا کے سوچتے ہیں وہ جھوٹے سنی ہیں. سنی اہل سنت والجماعت میں کوئی شخص جاہل ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری بات یاد رکھیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہوں تو پھر تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. جو عقائد کے اصول ہیں، جو دین کی بنیاد ہیں، وہ تو ہمیں آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ جتنی کمزوری ہمارے علم میں ہوگی، اتنی کمزوری ہمارے منہج میں ہوگی، اتنی کمزوری ہمارے اس ٹائٹل میں ہوگی، اہل سنت والجماعت، یاد رکھیں. اذن شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذن فاہل السنت، اہل سنت کون ہے؟ اب اہل سنت کی تعریف سن لیں، شرعی تعریف. ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، لأنهم كيوں وہ صحابہ کیوں ہیں؟ لأنهم تلقوا عنه مباشرة اصول الاعتقاد، کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے عقیدہ کے اصول کا علم حاصل کیا. تلقوا یعنی براہ راست علم حاصل کرنا، القاء وہ ہوتا ہے جو کان سے سنا جاتا ہے براہ راست. علم کی بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ علم میں لکھنا پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور اکثر صحابہ جو ہیں وہ امی تھے، تو ایک ہی سورس تھا، ایک ہی ذریعہ تھا علم حاصل کرنا، کو کیا تھا؟ التلقی. اور دین اسلام کی خوبصورتی اور اس کے علم کی بنیاد تلقی سے ہی ہے، التلقی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہیں، ان پڑھ سے مراد، ان پڑھ سے مراد اگر معنی کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسا شخص بھی امت کا امام بن سکتا ہے، علماء سب سے بڑا عالم بن سکتا ہے. ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے لکھنا جانتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی یاد کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا، ایک مرتبہ بات کو بیان فرمایا سامنے والا فوراً سمجھ لیتا. پھر براہ راست صحابہ کرام نے علم حاصل کیا، اور صحابہ کرام میں سے سارے پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے یار ہم ان پڑھ ہیں، ہم کچھ لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، تو ہم کیسے طالب علم بن سکتے ہیں؟ میرے بھائی آپ عالم بن سکتے ہیں، طالب علم کی دور کی بات ہے، آپ عالم بن سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے محنت اور علم حاصل کرنے کے لیے. آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا، آپ کو بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پیاس برداشت کرنی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے گھر میں بیٹھے آرام سے تسلی سے ایئر کنڈیشن کمرے میں علم پہنچے گا نہیں. جیسے کہ پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کا طریقہ ہوتا ہے. یہ کوئی عذر نہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، صحابہ کرام اکثریت ان پڑھ تھی، لیکن امت کے امام بنے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اگر دنیا میں کوئی امام موجود ہے تو صحابہ کرام ان سب کے سردار ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. اگر وہ ان پڑھ ہو کے بھی دین میں اتنا بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں تو ہم پڑھے لکھے کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اتنا مقام تو حاصل نہیں کر سکتے، چھوٹا طالب علم تو بن سکتے بھائی، کم سے کم اپنی زندگی روشن تو کر سکتے علم سے کہ نہیں کر سکتے، اصول اعتقاد تو سمجھ سکتے کہ نہیں سمجھ سکتے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اہل السنہ کون ہے؟ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہے. کیوں؟ یہ بڑا شرف ان کو کیوں ملا؟ صرف نام کا ہے کوئی کام کا ہے؟ کام کیسا ہے؟ لأنہم، کیونکہ بے شک انہوں نے تلقوا عنہ مباشرتاً، براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تلقی کیا، علمیہ کیا لیا؟ اصول الاعتقاد، عقیدہ کے اصول سب سے پہلے. کما تلقوا امور العبادہ، جیسا کہ عبادت کے امور انہوں نے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اسی طریقے سے عقیدہ کے اصول بھی سب سے پہلے لیا. یعنی جیسے کہ طہارت کے مسائل صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ان کو، طہارت کیسے کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکات کیسے اور کب اور کس کو دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کون سی روز مفطرات و صیام جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، یہ عبادات ہیں سارے کے سارے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اصول اعتقاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے صحابہ کرام نے، جیسے کہ امور عبادت سیکھتے تھے. یعنی کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو وضو تو بہترین طریقے سے کرتا تھا، نماز بہترین طریقے سے پڑھتا تھا، لیکن عقیدے کے اصول نہیں آتے تھے. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بنیاد عقیدے کے اصول ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو تیمم کے مسئلے میں اشکال ہوا، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، کہ ایک مرتبہ جنابت کی حالت میں ان کی آنکھ کھلی اور آپ سرم سامنے آئے، تو مصافحہ نہیں کیا، جنابت کی حالت ہے، تو جا کے زمین پر لیٹ گئے بالکل اور الٹے سیدھے ہوتے رہے، پورے جسم پہ مٹی لگا دی. پھر آپ سرم سے جا کے مصافحہ کیا، آپ سرم فرمایا کہ کیا ہے ابو ہریرہ؟ کہتے میری حالت جنابت کی تھی، تو مجھے اچھی طرح کہ میں اس حالت میں آپ سے مصافحہ کروں. اب دیکھیں ان کا اجتہاد دیکھیں، تیم سیدنا عمار بن یاسر اور سیدنا ابو ہریرہ دونوں تھے، سیدنا عمر تھے اور سیدنا عمار بن یاسر بارک اللہ فیک، سیدنا عمار سیدنا عمر خطاب تھے. تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب یہ اس طریقے سے زمین پر لیٹنے کے بعد گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا کیا تو نے؟ کہتے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنابت کی حالت میں تھا، تو مجھے اچھی طرح کہ میں آپ سے مصافحہ کروں. تو پھر میں نے سوچا کہ تیمم جو حضرت اصغر سے ہوتا ہے، تیمم مٹی سے ہوتا ہے کہ ہاتھ زمین پہ ایک دفعہ مارنا ہے، پھر چہرے پہ، پھر ہاتھوں پہ مارنا ہے، تو حضرت اکبر کے لیے میں نے سوچا کہ اس طریقے سے طہارت ہوگی، تیمم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. الغرض تو تیمم کے مسئلہ یا کہ یہ کوئی بھی مسئلہ اگر مشکل پیش آ جاتا تو صحابہ کرام سوال کرتے یا پوچھ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصحیح کر دیتے. مجھے عقیدہ کے ایک مسئلہ بتائیں جہاں پر صحابہ کرام نے سوال کیوں کو سمجھ نہ آئی ہو. اللہ تعالیٰ کا ہم عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ کا شاعر شان ہے. کسی صحابی نے سوال کیا کہ کیسے مستوی ہے، ہم کیسے مان لیں؟ سمت لازم آتی ہے، وہ سمت مخلوق کے لیے ہوتی ہے، پھر جسم کا لازم ہونا، یہ سوال وہ سوال کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ عرش پر مستوی ہونے سے لازمی نہیں ہے سمت کا ہونا یا جسم کا ہونا، جیسے کہ اہل بدعت نے سوچا ہے. جیسا فرماتے ہیں فہم اعرف الخلق بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی وجہ ہے، ایک علم براہ راست حاصل کیا عقائد کے اصول کا اور عبادات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعرف الخلق بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سنت سے واقفیت اور علم کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہی ہے کہ سنت ہوتی کیا ہے. واتبع لها ممن جاء بعدهم، سب سے زیادہ اتباع کرنے والے ان کے بعد میں آنے والوں میں سے، بعد والے بھی اتباع التابعین نے بھی، تابعین اتباع التابعین سب نے سنت کی اتباع کی ہے کہ نہیں کی؟ لیکن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے کون ہے سنت کی؟ صحابہ کرام ہیں. واہل السنت ایضا، اور اس کے ساتھ اہل سنت صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ کون ہیں؟ ہم التابعون لهم باحسان، صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. صحابہ نے اتنی لمبی گفتگو کیوں کی؟ تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا، اگر صحابہ نہیں ہے تو نہ سنت ہے نہ اتباع ہے، کچھ باقی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ کے جو ایک ذریعہ ہے، آپ اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، تو ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو جائے گی. اسے پر کون کر سکتا ہے؟ پوری کائنات میں کون اسے پر کر سکتا ہے؟ صحابہ ہی ہے نا. اگر صحابہ کو نکال دیں کوئی اسے پر کر سکتا ہے؟ پھر تو پورا دین گیا نا. ہمیں قرآن مجید اور احادیث کہاں سے ملی ہے؟ کس نے ہمیں کہا کہ یہ قرآن قرآن ہے؟ صحابہ کرام سے تو ملا نا ہمیں. اگر حدیث بغیر صحابہ کے، جیسے کہ رافضی کہتے ہیں ہمارے اپنے احادیث ہیں اور اپنا ہمارا اپنے راوی ہیں، صحابہ کرام کو نکال دیتے ہیں، مرتد قرار دے دیتے ہیں، تو پھر دین کیا بچتا ہے؟ مجھے بتائیں. اس لیے پھر ان کو لازمی کہنا پڑا کہ قرآن مجید جو موجود ہے یہ بھی تحریف شدہ ہے، ورنہ پھر پکڑ ہوتی نا. جب ہمارے حدیث ہیں تو قرآن بھی تو وہیں سے آیا ہے نا، تو ان کو لازمی کہنا پڑا مصحف حفصہ اور مصحف فاطمہ اور ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض شسا فرماتے ہیں اہو اہل السنت ایضا ہم التابعون لهم باحسان، جو صحابہ کرام کے اتباع کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ. یہ کون ہیں؟ التابعین و اتباع التابعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین، جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کے تابعین ہیں، جنہوں نے تابعین سے براہ راست علم حاصل کے اتباع التابعین ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کے اتباع کرنے والا ہے تا قیامت، بشرط یہ کہ احسان کے ساتھ. احسان کے ساتھ کیوں؟ یعنی اپنی خواہش نفس باقی نہیں ہے، میری منمانی نہیں چلے گی. احسان پرفیکشن ہے، پرفیکشن کوالٹی کا انتہا درجہ ہے. صرف کوانٹیٹیولی، کوالٹیٹیولی بھی جو منہج اختیار کیا ہے سلفیت کا کہ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست سمجھا ہے قرآن اور صحیح حدیث کو، میرا بھی راستہ وہی ہے، تو پھر یہ نہیں کہ صرف نماز میں یا زکوٰۃ میں یا حج میں، نہیں نہیں، سب سے پہلے عقیدے میں، اور پھر منہج میں، عبادات میں، اخلاق میں، سیاست میں، ہر اعتبار سے. اسے کہتے اتباع باحسان. المقتفون اثرهم، جو ان کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے راستے کی اقتداء کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. فی کل عصر و مصر، ہر زمانے اور ہر جگہ میں. عصر زمانہ، مصر جگہ، اس سے مراد ملک مصر نہیں ہے، مصر جگہ کو، شہر کو بھی کہتے ہیں، ملک کو بھی کہتے ہیں. وعلی رأسہم، اور ان کے سر فہرست سب سے اوپر کون ہیں؟ اہل الحدیث والاثر، اہل حدیث اور اثر جو ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں. جیسا فرماتے ہیں ولما كان هذا اللقب اهل السنه يطلق على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى. اور جب یہ لقب اہل السنت کا اطلاق صحابہ کرام غلام اجمعین پہ ہوا, اور ان کے بعد میں آنے والے ان کی اتباع کرنے والوں جو ہدایت پر تھے, تنازع الطوائف هذا اللقب, تو جو دوسرے گروہ تھے وہ بھی تنازع پڑ گئے, انہوں نے بھی کہا یہ لقب ہمارا ہے. اب سب نے کہا کہ ہم سنی, ہم اہل سنت میں سے ہیں. نام اچھا ہے نا, اہل سنت والجماعہ, وہ لوگ جو جمع ہوئے سنت پر, یعنی جن کا اوڑھنا بچھونا سنت ہے, جن کا وقت ہمیشہ سنت کے ساتھ گزرتا ہے, سنت کے اہتمام کرنے والے ہیں. جب اتنی خوبصورت لفظ اور لقب ہے تو جتنے بھی گروہ تھے اہل قبلہ میں سے سب نے کہا میں سنی ہوں. کس نے کہا میں سنی ہوں, اس نے کہا میں سنی ہوں, اس نے کہا میری جماعت, اس نے کہا نہیں تمہارے لیے میری جماعت ہے. آپس میں تنازع ہوا. شاہ صاحب فرماتے ہیں ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى, تو عبرت ہمیشہ حقیقت کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا, دعوے کی بنیاد پہ تو نہیں ہوتا نا. دعوے تو ہر بندہ کرتا ہے, لیکن حقیقت دعوے سے بالکل برعکس ہوتی ہے. حقیقت حقیقت ہے اور دعوے دعوی ہے. وانه لما نشأت البدع في الاسلام, اور جب بدعتوں کا آغاز ہوا اسلام میں, بدعتوں کا جنم ہوا اسلام میں, وتعددت فرق الضلال, اور گمراہ فرقے متعدد ہوئے, واخذ كل يدعو الى بدعته وهواه, اور ہر گروہ نے ان میں سے اپنی بدعت کی طرف اور خواہش نفس کی طرف دعوت دیتے رہے, مع انتساب في ظاهر الاسلام, اور ظاہرا اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت منسوب بھی کرتے, كان لابد لاهل الحق ان يعرفوا باسماء تميزهم عن اهل الابتداع والانحراف في العقيده. اب لازمی ہو گیا اہل حق کے لیے, ان پر لازمی ہو گیا کہ وہ ایسے ناموں سے ان کی تمیز ہو, علیحدگی ہو, اور وہ لوگ نمایاں ہو جائے, ان کی پہچان ہو جائے, عن اہل الابتداع والانحراف في العقيده, کن سے نمایاں ہو جائے, ان کی پہچان الگ ہو جائے, کن سے اہل بدع اہل انحراف في العقيده, جو بدعتی ہیں جن کے عقیدے میں انحراف ہے. انحراف راہ راست سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں, منحرف وہ ہے جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے. فظهرت حينئذ اسماءهم الشرعيه, اور تب اس وجہ سے جو اہل بدعت نے بھی اس نام کو اختیار کرنا شروع کیا, اور بدعت کی طرف بھی بلاتے رہے اس نام پر, سنت کے نام پر بدعت کی طرف بلاتے رہے. جیسے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں سنی ہیں, قبر کا طواف بھی کرتے ہیں, نام کیا ہے سنی ہے, جشن میلاد النبی بناتے ہیں, نام کیا ہے سنی ہے. تو کیا یہ وہی اہل سنت ہے؟ ہرگز نہیں. یہ نام کے سنی ہے, کام کے سنی نہیں. کام کے سنی وہ ہے جو صحابہ کرام کے راستوں کو اپناتے ہیں. صحابہ کرام نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا طواف کیا ایک مرتبہ نہیں کیا, وہ جانتے تھے کہ جائز نہیں, اللہ کا حق ہے, اللہ کے گھر کا حق ہے. کبھی جشن میلاد النبی منایا زندگی میں ایک مرتبہ منایا؟ نہیں منایا. تو صحابہ کرام کی اتباع بے احسان, یہ سنی کرنے والے ہیں نام کے, یا وہ سنی کرنے والے ہیں جو ان چیزوں قبر کا طواف اور جسم دربی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور انہیں ان بدعات مذمت کرتے ہیں. تو ایک نام کے سنی ہے اور ایک کام کے حقیقتا سنی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو لازمی تھا اہل سنت کے لیے کوئی ایسے نام, نئے نام ہوتے ان کے جن سے علیحدگی اختیار کر لیتے, ان کی پہچان بھی الگ ہو جاتی اور تمیز ہو جاتی ان کی ان اہل بدعات سے جن کے عقیدے میں انحراف ہے. فظهرت حينئذ اسماءهم الشرعيه المستمدتی من الاسلام, تب اس وقت ان کے نام جو ہیں اہل اسلام میں سے جو ان کے نام ہیں وہ الگ ہوئے, اور یہ نام اہل سنت و جماعت یہ نام جو ہے یہ شرعی نام ہے, یعنی اس کی دلائل موجود ہے قرآن سنت میں. تو کون سے فمن اسمائهم, ان کے نام میں سے اہل سنت و جماعت یہ معروف ہے. الفرقۃ الناجیہ, ایک نیا نام آیا ہے الفرقۃ الناجیہ. الطائفۃ المنصورہ, اہل الحدیث والاثر السلفیون. کتنے نام ہیں؟ نمبر ایک اہل سنت والجماعہ, نمبر دو الفرقۃ الناجیہ, نمبر تین الطائفۃ المنصورہ, نمبر چار اہل الحدیث والاثر, نمبر پانچ السلفیون. الگ اگر اہل حدیث اور اہل الاثر الگ کر دیں تب چھ ہو جاتے ہیں. تو یہ مختلف نام ہے اہل سنت والجماعت کے. والمتأمل فی اسمائہم, اور جو تأمل اور گہرائی کی نظر سے دیکھتے ہیں ان ناموں میں, ان کے ناموں میں, یظہر لہ انہا کلہا تدل علی الاسلام, تو اسے بالکل واضح ہو جاتی ہے بات, ان سارے ناموں میں ایک ہی اقسانیت ہے, کیا ہے؟ اسلام ہے. سب اسلام پہ, صحیح اسلام پر قائم ہے. یعنی کہ فرقۃ الناجیہ کا کوئی اور مذہب دین ہے, اور طائفۃ المنصورہ کوئی اور مذہب اور دین ہے, نہیں, سب ریپرزینٹیٹو ہے صحیح اسلام کے. فبعضها ثابت لهم بن نصی، یہ بعض نام نص ثابت ہیں، والبعض حصل لهم بسبب تحقیق للاسلام تحقیقا صحیحا، یہ بعض نام جو ہے نص یعنی قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے، نص میں موجود ہے. نص کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں. یہ نام آپ کو ملے گا نص میں یعنی حدیث میں. والبعض اور بعض کا نام، یہ نام جو ہے حصل لهم بسبب تحقیق من الاسلام تحقیقا صحیحا، کیونکہ صحیح تحقیق اسلام کی ہے، اس وجہ سے ان کا یہ نام دیا گیا ہے. وہ تخالف مسمیات اہل البدع والقابهم، اور یہ نام القاب جو ہیں بدعت کے نام اور قابوں سے بالکل مخالفت رکھتے ہیں، ان سے الگ ہیں. فاسماء اہل البدع والقابهم، اب شیخ صاحب بیان فرما رہے کہ اہل جماعت کے نام کے دلائل ابھی آگے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اہل جماعت کے نام جو بتائے گئے ہیں ان کے دلائل بیان کریں، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں اہل بدعت کے نام اور القاب کیسے وجود میں آئے. ہم کہتے ہیں یہ جتنے بھی نام ہم نے بتایا یہ شرعی نام ہے. اہل بدعت کے نام جو ہیں وہ کیسے رکھے گئے ہیں، وہ کیوں شرعی نہیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں فاسماء اہل البدع والقابهم اما ترجع للانتساب لاشخاص، اہل بدعت کے نام اور القاب کے نام یا لقب رکھنے کی وجہ نمبر ایک لکھیں، یہ نمبر ایک کیسے کر دیں، ترجع اما ترجع الى الانتساب لاشخاص، نسبت کے شخص کی طرف ہوتی ہے، یہ پہلی وجہ ہے. کل جہمیتی، جیسے کہ جہمی ہے نسبتا للجہم بن صفوان، جہمی کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جہم بن صفوان کی تقلید کرنے والے ہیں. اچھا، والزیدیہ نسبتا الى زید بن علی بن الحسین، سیدنا زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم ادھر جو نسبت کرتے ہیں انہیں زیدیہ کہتے ہیں. والکلابیہ نسبتا الى عبداللہ بن کلاب، عبداللہ بن سعید بن کلاب جو ہے اس کو نسبت جس گروہ کو اسے کہتے ہیں کلابیہ. والکرامیہ جو کرامی ہے نسبتا الى محمد بن کرام، محمد کرام کی طرف جو منصوب ہے اسے کہتے ہیں کرامیہ. والاشعریہ نسبتا الى ابو حسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو جتنے بھی نام ہیں یہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ کوئی نص ہے؟ کوئی شرعی وجہ ہے؟ کوئی شرعی دلیل ہے؟ نہیں. ایک شخص نے آ کے اپنا نظریہ پیش کیا، بعض لوگوں نے پسند کیا، پسند کرنے والوں نے اپنا نام اپنا ٹائٹل اس شخص کی طرف منسوب کیا جس نے نظریہ پیش کیا. سمپل سی بات ہے. دوسری وجہ یا دوسرا سبب نام رکھنے کا، وإما إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم، دوسرا طریقہ نام رکھنے کا، ایسے القاب جو ان کی بدعت کے اصل سے مشتق ہیں، لیا گیا ہے. مشتق یعنی اس بدعت سے لیا گیا، جو بدعت انہیں ایجاد کی اسی سے لیا گیا ہے. كالرافضة، اب رافضة لفظ ہے، رافضة کہاں سے آیا ہے؟ لرفضهم زید بن علی، رفض کہتے ہیں انکار کو، انکار کرنے والے، چھوڑنے والے، دھتکارنے والے. کیا کس چیز کا انکار کیا؟ انہوں نے زید بن علی کا انکار کیا. ایک گروہ گیا تھا روافض کا، شیعوں کا، جو اہل بیت کی تعظیم کرتے تھے اور حقیقتا جاہل تھے، اہل بیت کی تعظیم ان سے محبت کی وجہ سے نہیں کرتے، یاد رکھیں، بلکہ صحابہ کرام کے بغض کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں یا ان سے ان کی تعظیم کرتے ہیں. محبت دلی محبت نہیں ہوتی، تو بیلنس ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے تو یہ کیسا مسلمان ہے. یہ تو حقیقتا بغض معاویہ حب علی نہیں ہے، یہ اصل بات ہے، جیسے کہ عام آپ سنتے ہیں. تو ایک گروہ گیا سیدنا زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، سیدنا حسین کے پوتے زید، سیدنا علی زین العابدین ہے بن الحسین، یہ وہ تابعی ہیں جو جنگ کربلا میں واحد بچے تھے، زندہ بچے تھے، علی بن الحسین. اب ان کا بیٹا زید بن علی بن الحسین ہے. تو روافض کا گروہ گیا شیعوں کا اور کہا آپ ابو بکر صدیق عمر فاروق کو برا بلا کہیں. انہوں نے کہا یہ میرے نانا کے وزیر ہیں دونوں، میں کیسے برا بلا کہہ سکتا ہوں انہیں، وزیر جدی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس دن سے کہا رفضنا زید، اسی دن کو زیدیہ کہا گیا، سوری ان کو رافضہ کہا گیا، رافضہ کہ رفض کیا اور ان کی بات کا انکار کیا، دھتکار ہے جو انہوں نے نصیحت کی اس نصیحت کو نام رفض کیا. او لرفضہم امامت الشیخین، یا دوسری وجہ رفض کی روافض نام رکھنے کی کہ دونوں شیخین کون ہیں، ابوبکر صدیق اور عمر خطاب عنہما، کی امامت کا انکار کیا، رفض کیا، تو کیا نام رکھا گیا، روافض. بدعت ہے کہ نہیں، تو یہ نام کہاں سے لے گیا، بدعت سے اشتقاق ہے کہ نہیں، رفض سے روافض. والنواصب، اچھا نواصب ایک نیا لفظ ہے، یہ بھی بدعتی ہیں. نواصب کون ہیں؟ نصب العداء لأهل البيت. جب روافض وجود میں آئے تو ان کی ضد میں دوسرے طرف جو ہے شدت اختیار کر گئے نواصب، جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے تھے. روافض صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اس کے برعکس ایک اور گروہ نکلا نواصب کا جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے تھے اس کی ضد میں. یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. اہل بیت بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، ایسے جماعت میں وہ بھی شامل ہیں جو اہل بیت ہیں، جو امام ہیں، جن کو روافض پر امام بناتے ہیں، سب جھوٹ ہیں. ان کے اقوال دیکھیں، اس جماعت میں وہ بھی شامل ہیں اور وہ امت کے امام ہیں، اور وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے علماء ہیں. یہ اپنے اپنے خواہش نفس کے مطابق ان سے کوئی فتاوی نقل کرتے ہیں جن کی کوئی سند کوئی دلیل ہی نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ انہوں نے اصول کافی میں گدھے کی روایت بھی ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو، میں ذکر کیا تھا. جب صحابہ کرام کی روایت کو دھتکارا اور چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے، یعنی ان کی اس گمراہی کو بیان کرتے ہوئے کیسے سزا دی ان کو، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گدھا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس گدھے کی اولاد کی اولاد کی اولاد، وہ آپ علیہ السلام کا گدھا تھا. تو اس گدھے نے کہہ دیا تھا کہ اس گدھے کی پیٹھ میں سے ایک ایسا گدھا آئے گا جس پہ سواری آپ علیہ السلام کریں گے. اب یہ روایت موجود ہے. اب یہ روایت کس نے کہی؟ گدھے نے روایت کی ہے. اس گدھے نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے سنا. سبحان اللہ، پھر بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی. یعنی صحابہ کرام روایت کے لائق نہیں ہے. اہل سنت کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، ساری کی ساری من گھڑت ہے. سزا کیسی ملی؟ اور اصول کافی کے نزدیک، جیسے کہ ہمارے نزدیک صحیح بخاری ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون. اچھا، جیسا فرماتے ہیں، اور والنواصب نصب العداء لأهل البيت، کسی چیز کے تار میں رہنا، نصب کرنا، تکلیف پہنچانے کے لیے، تو ان کو نواصب کہا گیا. تو یہ بدعت جو اہل بیت کے جو نصب کرنا ہے، ان کے لیے بغض و نفرت رکھنا ہے، عداوت رکھنی ہے، ہر تکلیف دینے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ سب نصب کے معنی میں آتا ہے. تو ان کو نواصب کہا گیا ہے. یہ نام کس چیز سے لیا گیا ہے؟ اس بدعت سے، نصب کی بدعت سے. والقدریہ، اب قدریہ بھی ایک گروہ ہے، بدعتی ہے. قدریہ کیوں کہا گیا ہے؟ لکلامہم فی القدر، کیونکہ یہ تقدیر کے منکر ہیں. تقدیر میں کلام کیا ہے، تقدیر میں غلطی کی ہے، تقدیر کے معاملے میں. تو تقدیر کے معاملے میں غلطی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قدریہ میں سے ہے. والصوفیہ، صوفی بھی آ گیا. کیوں کہا گیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں للبسہم الصوف، کیونکہ انہوں نے صوف کہتے اون کے کپڑے کو، تو وہ پہننا شروع کیا. اگرچہ صوفیوں کی تعریف آج تک کوئی کر نہ سکا، صوفی کو بھی نہیں پتا صوفی لفظ آیا کہاں سے. کوئی کہتا صفا سے ہے، کوئی کہ صفا یعنی پاکیزگی سے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، دین سے، سوری، دنیا سے بیزاری کا اظہار کر کے دین میں آنا چاہتے اور مکمل اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو صفا سے صوفی ہے. بعض نے کہا نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. انہوں نے دنیا سے بیزاری کو ظاہر کرتے ہوئے اون کے کپڑے پہنے، باقی سارے کپڑے دنیا کی لذت کو چھوڑ دیا، اس لیے صوف سے صوفی، صوف اون کو کہتے ہیں، تو صوفی کہا گیا. الغرض شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے نام کی کوئی تاریخ نہیں ہے. عجب بات دیکھیں کہ کہاں سے نام شروع، کس نے نام شروع کیا. اچھا، نام رکھ بنیاد کیا ہے؟ تو مختلف اقوال ہے، ایک قول نہیں ہے. تو یہاں پہ ایسا فرماتے ہیں، ایک چیز لبسہم الصوف، کہ صوف پہنا، صوف صرف صوف کا کپڑا پہننا اور دنیا سے بالکل بیزار اختیار کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ہاں آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں صرف یہی تو پہنو، اللہ نے آپ کو پیسہ بھی دیا ہے، 40 سال ایک بادام پہ گزارا کرنا ہے، یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ ہاں اگر بھوکے پیاس ہو تمہارے پاس ایک گودام ہے باداموں کا اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا سے منقطع ہو، کچھ کھانے کی چیز بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تب تو کہا جا سکتا ہے بھائی کھاؤ بادام، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن دنیا کی پوری دنیا آپ کے پاس ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صرف ایک بادام پہ گزارا کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام ایسے کیا کرتے تھے؟ یہ تصوف کی بدعت ہے. وصوفیہ للبس مصوف، والباطنیہ ایک اور گروہ ہے. لفظ باطنی کہاں سے لیا گیا ہے؟ باطن سے، چھپے سے، باطن سے. لزعمهم ان للنصوص ظاہرا وباطنا، باطنی کہتے کہ نصوص جو ہے قرآن سنت جو ہے اس کا ظاہر معنی ہے اور باطن معنی بھی ہے، مختلف ہے، دو ہے. تو ظاہرا نماز لوگ پڑھتے جو نماز ہے، باطن نماز کا معنی اور ہے، اللہ کا ذکر نماز ہے بس. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، جس نے اللہ کا ذکر دل میں کر لیا اسے نماز پڑھ لی. تو دو رکعت فجر کی نماز پڑھنے کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ لوگ پڑھیں جو ابھی کچے ہیں، جو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں. جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء، کبار اولیاء، بڑے اولیاء ہیں، وہ صرف دل سے ذکر کرتے نمازوں کی ہو جاتی ہے، بس یوں کہتے اللہ کہہ دے دو مرتبہ نماز ہو گئی. ان للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ بھی باطنی میں اسی لیے ہے نا. اصلی باطنی فرقہ روافض کا فرقہ ہے، اصل باطنی اسماعیلی باطنی سارے وہی ہیں، یہ انہی روافض سے نکلے ہوئے ہیں. لیکن بعض بریلوی بھی اور صوفی بھی یہ راستہ اختیار کر چکے ہیں. والبرجیہ، اچھا برجیہ لفظ اب کہاں سے آیا؟ کسی شخص کا نام کی طرف نسبت ہے یا کسی بدعت کی طرف نسبت ہے؟ لارجائهم الاعمال، الاعمال عن مسمى الايمان، ارجاء کہتے ہیں پیچھے کرنے کو. ارجاء کہتے ہیں پیچھے کرنے کو. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وارجم فی المدائن حاشرین، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور جب وقت آیا جادوگروں کے ساتھ سامنے مقابلے کا، تو کیا کہا فرعون کے ساتھیوں نے؟ کہ ان کو تاخیر کر دے، پیچھے کر دے، مدائنی حاشرین، جب تک لوگ اکٹھا نہیں ہوتا ہے خاص دن میں. تو اس تاخیر کو، اس پیچھے کرنے کو جو ہے ارجاء کہا گیا ہے. اور عربی زبان میں ارجاء کہتے ہیں پیچھے کر دے، کسی چیز کو پیچھے کر دینا یا ہٹا دینا کو کہتے ہیں. اور ارجاء کی بدعت کیا ہے؟ کہ عمل کو ایمان سے مؤخر کر دینا، پیچھے کر دینا، یعنی عمل کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے. تو اس لفظ سے ارجاء سے مرجئہ کا گروہ آیا ہے. تو مرجئہ نام جو شخص صرف نسبت ہے یا کسی بدعت کی طرف نسبت ہے؟ بدعت. کیا بدعت ہے؟ عمل کو ایمان سے خارج کرنا، یا مؤخر کرنا، یا پیچھے کرنا. تیسری وجہ، واما ان هذه الالقاب ترجع الى سبب خروج من تسمى بها من عقيده المسلمين وجماعتهم. تیسری وجہ، یہ جو لقب ہے مسلمانوں کے عقیدے سے، ان کے اصول سے خارج ہونے کی وجہ سے بھی نام رکھے گئے بعض بدعتیوں کے، جیسا کہ کل خوارجی، جیسا کہ خوارج ہیں. کیوں؟ لخروجهم على امير المؤمنين علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہوں نے، وہ خارج ہوئے کس پر؟ علی بن ابی طالب پر خارج ہوئے، جو مسلمانوں کی جماعت کے خلاف نکلتے ہیں یا مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف نکلتے ہیں، ان کا عقیدہ ان سے عقیدے سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے، تو خوارج کہا گیا ہے. والمعتزلہ، اعتزال، یہ معتزلہ کیوں ہے؟ لاعتزال رئیس واصل بن عطا مجلس حسن البصری، کیونکہ ان کا جو سردار ہے واصل بن عطا نے اعتزال کیا، یعنی چھوڑ دیا، ہٹ گئے، برات کا اظہار کیا. اعتزال کے معنی اس کے اندر گھومتا رہتا ہے. کس کا اعتزال؟ کس سے دوری اختیار کی؟ مجلس حسن البصری. امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی ہیں، امت کے اماموں میں سے، علماء میں سے ہیں، اور واصل بن عطا شاگرد تھا. ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا، کس نے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص مومن ہے یا کافر ہے؟ اب استاد کے سامنے شاگرد کی جرات دیکھی، شاگرد بول پڑا، استاد کو جو بولنے کی موقع بھی نہیں دیا. اور کاش کے صحیح جواب دیتا، اگر جلد بازی بھی استاد کے سامنے صحیح جواب تو دیتے، کاش. اچھا جواب غلط دیا، اچھا کاش سمجھ لیتے بعد میں نصیحت استاد کی، امام کی، تب بھی نہیں. تو واصف نے کہتا ہے نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ کے درجے میں کہیں پہ ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، اور واصف عطا نے کہا اعتزلنا الحسن، اور اسی مسجد میں ایک پلر کے قریب جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے ہم نوالے، ہم پیالے آہستہ آہستہ اس کا بیٹھنے لگے. اور پھر الگ سے ایک گروہ وجود میں آیا جس کو کہتے ہیں المعتزلہ، ابتدا یہاں سے تھی. علماء سے دوری، علماء کی نصیحت کو نام ماننا، اپنے آپ کو عالم ٹھہرانا، اپنی غلطی کا اقرار نہ کرنا، نصیحت کے باوجود بھی ہٹ دھرمی سے کام لینا، یہ سارے نشانیاں ہیں ان معتزلہ کی جو کل بھی موجود تھی، جو آج بھی موجود ہیں بعض لوگوں میں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ ہاں اعتزال نواصل. ہاں اعتزال نواصل، یہ بات درست ہے کہ امام حسن بصری نے کہا کہ واصل ہمیں چھوڑ گئے، اور حقیقت چھوڑ واصل ہی گیا تھا، یعنی واصل چھوڑ گیا تھا، الگ سے چلا گیا. تب حسن بصری نے فرمایا کہ اعتزال نواصل، واصل ہمیں چھوڑ گیا، پھر یہ لقب یا نام وجود میں آیا. تو میرے سبق لسانی سے میں نے کہا اعتزال حسن. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. 45 منٹ ہیں، چلو اتنا کافی ہے. اگلے درس میں یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی جو واجب ہے آج کے درس میں نوٹ کر لیں کہ اہل بدعت کے جو مختلف نام ہیں یہ نوٹ کر لیں، اوپر اپنی اس کی سمری بنانی ہے، اور ہم اس طرح سے چلتے جائیں گے انشاءاللہ. آج واجب دو چیزیں، نمبر ایک اہل سنت کے دو معنی ہیں، کون سے ہیں؟ نمبر دو اہل بدعت کے نام وجود میں کیسے آئے، بدعت کے نام اور القاب وجود میں کیسے آئے. تین وجوہات ہیں، مثال کے ساتھ آپ لوگوں نے بیان کرنا ہے. یعنی واجب ہے آپ نے تیاری کرنے ہے، میں نے پوچھنا ہے، اور بہنوں سے گزارش ہے وہ لکھ کے آئیں، کیونکہ ان سے میں جی پہلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے دو مختلف نام ہیں وہ کون سے ہیں، مثال کے ساتھ. دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل بدعت کے نام وجود میں، اہل بدعت کے نام اور القاب وجود میں کیسے آئے، کیا وجوہات تھیں. تین وجوہات شیخ حسن نے بیان کی ہیں، مثال کے ساتھ بیان کیجئے. ہمارے جو جینٹس ساتھی جو میرے سامنے ہیں، میں پوچھوں گا، تیار آپ تیاری کر کے آنی ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں جو ہماری سن رہی ہیں، درس میں شامل ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ لکھ کے آئیں تاکہ میں دیکھے کہ انہوں نے، لیکن کوئی براہ راست ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہ، دو سوال ہیں بس. سبحانک اللہم و بحمدک. کیا ہوا؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہمارے خضر بھائی نے اللہ کو جزائے خیر دے، ان کے اور ان کے اہلیہ نے اللہ کو جزائے خیر دے، یہ آپ لوگوں کے لیے تحفہ، بڑا پیارا تحفہ لے کے آئے ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ جو مقدمہ تھا ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں کنسن الجادہ کے اس پیارے رسالے کا مقدمہ میں، میں نے تیس پوائنٹ بیان کیے تھے. اگر کوئی شخص انہیں نوٹ کر لے اور لکھ کے لے کے آئے تو ہمارے بھائی اللہ کو جزائے خیر دے، کیونکہ ان کے اہلیہ کو بڑی محنت کی انہوں نے، اور پورا 30 پوائنٹ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. آپ نے ان کو یاد کرنا، سلفیت کے تعلق سے یہ جو 30 پوائنٹ ہیں اگر آپ ان کو سمجھ لیں، یاد کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ثابت قدمی بھی ہوگی انشاءاللہ. اور دعا بھی کریں، کنجوسی مت کیا کریں. لا کے تو آپ نے دیا نا، تو اس لیے آپ بھی دعا میں شامل ہیں، بھابھی بھی دعا میں شامل ہیں، سب شامل ہیں. بارک اللہ خیر. ہاں میں نے دیکھا ہے. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی چیز بھی مس ہو گئی مجھ سے تو آپ نشان دے کر دوبارہ اس کو ٹھیک کر دیں گے.